الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے رونے اور ہنسنے سے متعلق اسی ذیل میں اقوال ذری بیان کیے جا رہے ہیں حضرت محمد بن عبداللہ العابد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص بے فائدہ نگاہ سے بچتا ہے اسے خشوع کی توفیق ملتی ہے اور جو تکبر چھوڑتا ہے اسے توازن نصیب ہوتی ہے اور جو فضول کلام سے پرہیز کرتا ہے اسے حکمت اور دانائی میسر آتی ہے اور جو شخص کھانے کی کثرت سے بچتا ہے اسے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے اور مزاح چھوڑنے سے تازگی ملتی ہے ہنسنا چھوڑ دے تو ہیبت اور رعب پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اموال سے بے رغبت ہونے سے ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جو شخص دوسروں کی ٹوہ لگانا چھوڑ دے اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق ملے گی صفات باری تعالیٰ میں توہمات تر کرنے سے نفاق و شک سے نجات ملے گی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کان تحتہ کنز لہما اور اس دیوار کے نیچے ان کا مال مدفون تھا اس آیت کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوار کے نیچے سونے کی ایک تختی تھی جس پر یہ پانچ سطریں لکھی ہوئی تھی ایسے شخص پر تعجب ہے جو موت کا یقین رکھے موت کا یقین رکھنے کے باوجود خوشیاں مناتا ہے اس شخص پر حیرانی ہے جسے دوزخ کا یقین ہے اور پھر ہنستا ہے اور اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر غمگین ہوتا ہے اور پھر غمگین رہتا ہے اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کے زوال پر یقین رکھتا ہے اہل دنیا کے پاس اسے عدلتے بدلتے دیکھتا ہے اور پھر بھی اس پر مطمئن ہوتا ہے اور پانچویں سطر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا یہ مضمون ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں فرمایا کہ میں اس وقت سب سے زیادہ عالم ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کے لیے نشانیاں بتائیں اور علامتیں بتائیں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ مجمع البحرین پر ہے اور آپ اس کے لیے ایک کام یہ کریں کہ ایک مچھلی لے لیں تلی ہوئی اور ایک شاگرد ساتھ لے لیں اس مچھلی میں سے ضرورت کے وقت میں کھا بھی لیں اور وہ مچھلی جہاں بھی پانی میں سرنگ بنا کے اتر جائے چھلانگ لگا کے تو آپ سمجھنا کہ وہیں ان کے آس پاس ہی آپ کو وہ ہمارا بندہ ملے گا چنانچہ آپ اور آپ کا شاگرد زنبیل یعنی تھیلی میں مچھلی ڈال کر چل دیے اور اس مقام سے بھی آگے نکل گئے بھوک لگی تو جب آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ مچھلی تو نکال لو تو اس وقت اس شاگرد کو یاد آیا کہ ارے وہ تو حضرت میں بھول گیا جو کھائی تھی باقی جو بچی تھی تو وہ سرنگ بنا کر پانی میں کود گئی تو بار کیپ اس کے آس پاس ہی جب تلاش کیا تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ملاقات پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے اور آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں صبر کر لوں گا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں آپ کو کچھ بتاؤں نہیں تو آپ مجھ سے سوال مت کرنا تو یہ تفصیل سے سورہ کہف میں 15ویں پارے میں بھی اور 16ویں پارے کے شروع میں بھی ہے تو یہ مضمون سارا وہ ہے تو پہلے اس پر جب چلے وہاں سے دونوں کے دونوں تینوں کے تینوں تو ایک کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے نکلنا تھا کہیں اور جانا تھا جیسے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ توڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ایک تو انہوں نے حسن سلوک کیا اور اوپر سے آپ نے ان کی تختہ توڑ کے اور اس کو عیبدار کر دیا اور نقصان کا کام کر دیا تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہے نا خاموش رہیں نہیں بولیں تو فرمایا کہ بھولو گے مجھ سے پھر اس کے بعد آگے چلے تو ایک نوجوان لڑکا تھا, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑی اور توڑ دی. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا, فرمایا کہ آپ نے ایک بے قصور نوجوان کو بغیر کسی بات کے جان سے مار دیا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ کا میرا ساتھ جو ہے نا اب زیادہ رہ نہیں سکتا, تو فرمایا کہ اب اگر بولوں تو بس آپ کا ہمارا ساتھ ختم. پھر وہاں سے ایک بستی میں چلے, بستی میں چلے تو وہاں جب پہنچے تو کھانے کے لیے بھوک لگی, تو بستی والوں نے بے مروتی کی, کھانے کو نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ان سے کھانا مانگ لیتے کہ آپ ہمارے ہم لوگ مہمان ہیں تو آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے نہیں دیا, اور اس سے آگے چلے تو ایک دیوار آئی جو ٹیڑھی ہو گئی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی کمر لگا کر اس کو سیدھا کر دیا. تو یہ مضمون جو یہاں مذکور ہے, تو وہ یہ مضمون مذکور ہے کہ وہ دیوار جو تھی اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے وہاں پر ایک تختی کو دبوایا تھا. اس تختی میں وہ کچھ لکھا تھا جو آپ حضرات نے سنا. تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی جو ہے جدائی کا سامان ہو گیا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ قصہ ایسا ہے کہ میں نے وہ تختہ جو توڑا تھا اس لیے کہ وہاں کا حاکم جو تھا وہ بڑا ظالم تھا, جس کسی کی کشتی صحیح سالم ملتی وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا, لے جاتا تھا. اور یہ بیچارے غریب آدمی ہیں, ان کی مشکل ہو جاتی اگر ان کی کشتی چلی جاتی. اور دوسرے نمبر پر وہ لڑکا وہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوتا. میں نے اس کی گردن مروڑی اللہ کے حکم سے, اس کا کام تمام کیا, اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی, تو روایات کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے ان سے جو اولاد عطا فرمائی اس اولاد کی جو اولاد ہوئی اس میں 7 پیغمبر ہوئے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ بستی میں آئے تھے, وہاں میں نے جو دیوار سیدھی کر دی تو اس کے نیچے سونے کی تختی تھی. ان کے جو والی وارث تھے انہوں نے وہاں دبا دی تھی, اور اس طرح سے اس میں لکھ پڑھ کر دی تھی تاکہ کل کو جب ان کو ضرورت ہو, بچے جوان ہوں, تو یہ وہاں سے اس تختی کو نکال بھی لیں اور اس میں جو کچھ لکھا ہے پڑھ بھی لیں. تو بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ کس عنوان سے مضامین کو محفوظ کرایا. سب سے آخر میں جو اس میں ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی. کلمہ طیبہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست اہمیت عطا فرمائی ہے کہ اس کا سچے دل سے پڑھنے والا مومن مسلمان ہو جاتا ہے, اور جتنے بھی اس کے گناہ ہوں وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اگر کافر تھا, مشرک تھا, بدبخت تھا, لیکن وہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما کر اس کو بالکل پاک و صاف فرما دیتے ہیں. تو بہر کیف یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے, مومن مسلمان کی شان رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے آخرت اور دنیا کو سنوارتا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کلمے کی ہی تو تبلیغ کی تھی, جس کی وجہ سے آپ کی بات سن کر ابو لہب تو بہت ہی بھڑک گیا تھا, اور اس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا, اور اسی کے اس میں بدلے میں اللہ پاک نے پھر آیت مبارکہ نازل جو فرمائی. چھوٹی سی سورت ہے جو بچہ بچہ پڑھتا ہے ماشاءاللہ, سورۃ اللہب. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر سب کو جمع کر کے اعلان فرمایا تھا کہ میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ چونکہ آپ صادق الامین تھے اس لیے وہ بات مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, اگر آپ فرمائیں گے تو ہم یقین کریں گے. اس پر پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں تمہیں اور بلاتا ہوں, اس اللہ کو مان لو, باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تو اس پر ابو لہب نے کہا تھا تبا لک الہذا جماعتنا, الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں. کیا اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب. ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے اور ہلاک ہو, برباد ہو, یہ تباہ ہو اور اس کا مال بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ طیبہ کے اندر بڑی زبردست تاثیر رکھی ہے. جو شخص بھی خلوص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے, اخلاص کے ساتھ پڑھ کر, یقین کے ساتھ پڑھ کر اس پر عمل پیرا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے نکاح کے سلسلے میں ابھی ایک لفظ دولہا میاں نے فرمایا اور ایک لڑکی کہہ چکی, ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے قبول کیا, تو یہ کہنے کو تو مختصر سے جملے ہیں, لیکن اس پر جو ہے ساری ذمہ داری شوہر جو ہے وہ قبول کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی ساری ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں. اسی طرح سے کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہے تو مختصر, لیکن انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی پیروی کروں گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول جو لے کر آئے ہیں, میں ان سب کی باتوں ان کی باتوں پر پوری طرح سے دل و جان سے عمل پیرا رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بندیوں میں کتنے لوگوں کو اتنی زبردست سعادتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے جو احکام دیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارتے ہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری کائنات میں, زمین و آسمان میں, عالم امر میں, عالم دنیا میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہے. آپ کو اللہ پاک نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو وہ فضل اور مقام عطا فرمائے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بتائے ہیں, اور اس طرح سے ہمیں آپ کو حکم بھی دیے ہیں کہ اللہ پاک کی مہربانی ہوگی جب جب کہ اللہ کے پیارے نبی کی باتیں مانو گے, اور جب اللہ کے پیارے نبی کی باتیں مانو گے تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا خود ہی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا کہ جب تک تم میرے پیغمبر کی پیروی نہیں کرو گے, اطاعت نہیں کرو گے, تو میری اطاعت شمار نہیں ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیغمبر کی بات مانو اور ان کے نقش قدم پر چلو. تو بار کیف یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست انعام ہے مومنین مومنات کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کہ جس مالک نے اتنا زبردست کرم فرمایا ہے کہ ہمیں آپ کو ایسی نعمت عظیمہ عطا فرمائی ہے کہ جس کا کوئی بھی بدل نہیں, یعنی ایمان کی دولت اتنی اس کی مخلوق ہے, اس میں جس کسی کو بھی اس نے چاہا بلا استحقاق یہ نعمت بخشی. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکام پر عمل کریں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریں. اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شروع شروع میں آپ نے اعلان فرمایا تو آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, آپ کے صحابہ نے کتنی تبلیغ تکلیفیں اٹھائیں اور کس طرح سے چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا رہا, ہوتے ہوتے وہ دن بھی آ گئے, اللہ کی مہربانیاں ہو گئیں کہ آپ اللہ پاک کے فضل سے کھلم کھلا حرم شریف میں نماز پڑھنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جان لینے کے لیے آئے تھے لیکن اپنی جان دینا ہی منظور کر لیا, اس کے بعد سے جو پھر سلسلہ وسیع ہونے لگا تو اس میں بھی بہت سے مسائل آئے, بڑے امتحانات آئے, آزمائشیں آئیں, پھر آپ کو مجبوراً حکم ربی کو مانتے ہوئے ہجرت کرنی پڑی, اور ہجرت کے بعد بھی آپ کو وہاں سکون سے لوگوں نے رہنے نہیں دیا, وہاں ایک ٹولہ پیدا ہو گیا منافقوں کا. بار کیف آپ کی پوری حیات مبارکہ جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک آزمائشوں کی بہت زبردست زندگی ہے, مجموعہ ہے آزمائشوں کا اور مجاہدوں کا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کامل اور مکمل ہمیں آپ کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے، اس لیے اس مالک کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجے والے پیدا فرمائے، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے پیغمبروں میں سب سے اونچے درجے کے ہیں، اور پیغمبروں کے بعد پھر سب سے زیادہ اونچے درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے چار ہستیوں کو بہت ہی زبردست مقام اور عطا زبردست مرتبہ عطا فرمائے، اور ان میں بھی پھر سب کو ملا کر دس جو ہیں، دس وہ عشرہ مبشرہ ہیں، اور اسی طرح سے تمام صحابہ۔ میں نے پچھلے مضامین میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جنہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھا اور اس کے بعد پھر زندگی میں کبھی موقع نہیں ہوا، اس صحابی کو ایک پلڑے میں بٹھا لیں اور دوسرے پلڑے میں بعد کے ساری امتیوں کو اور امت کو بٹھا لیں تو وہ صحابی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب کریم کی زبردست مہربانیاں ہیں، اسی طرح سے درجہ بدرجہ بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے نیک بندے پیدا کیے، اولیاء اللہ ہوئے، بزرگان دین ہوئے، بڑے بڑے قطب، ابدال، غوث وغیرہ ہوئے، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کام میں لگا کر دین کے خوب کام لیے، اور انہوں نے وہ کام کیے کہ جس کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد کفار کی بہت ہی زبردست طریقے سے اسلام میں داخل ہوتی رہی، تو اب بھی ایسا اللہ تعالیٰ کا زبردست کرم ہے۔ مخالفت کے باوجود بھی آئے دن آپ اور ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ یہود اور نصارہ میں سے اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے لوگوں میں سے وہ باقاعدہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ہر تھوڑے دن کے بعد ہمیں آپ کو اس طرح کے مضامین پڑھنے کے مواقع ملتے ہیں، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، جبکہ دوسری طرف اس کو مٹانے کے سلسلے میں اتنی کوششیں اور سازشیں چلتی رہتی ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اس دنیا کے اندر دار الامتحان ہے، ڈھیل ہے، اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ڈھیل ملتی ہے تو خوب ڈھیل ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ پاک پکڑنے پر آتے ہیں تو ان کو پھر ایسا پکڑتے ہیں کہ عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں یا ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہدایت عطا فرماتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ اپنی کرم نوازیوں سے اسلام کے سلسلے میں ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ رہنے والی دنیا جو ہے ہمیشہ ان کی عزت کرتی ہے، اور اپنے تو اپنے پرائے بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، بزرگان دین میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا آپ وقتاً تذکرہ سنتے ہیں، من جملہ ان حضرات کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے رہے۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کے ساتھ میں حاسدین کا سلسلہ بھی رہا ہے، مخالفین کا سلسلہ بھی رہا ہے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے جو مخالف تھے ہر تدبیر کی ہے کہ کسی طرح بھی قتل کریں بزرگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہوتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے رہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئیں اور ان کا بال بھی بہکا نہ کر سکے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاکم وقت جو تھا اس کو بہت ہی سڑن تھی، اس نے ایک ملنگ کو آپ کے قتل کرنے کے لیے تیار کیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جاتے تو کافی دیر تک پھر سجدے میں رہتے تھے، تو اس طرح سے وہ ملنگ جو تھا آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک خنجر لے کر آیا تھا تیز۔ آپ کی خدمت میں ایک خادم رہتے تھے، آپ نے کافی دیر کے بعد فرمایا، فلانے دیکھ رہے ہو میرے پاس کوئی کھڑا ہے؟ کہا جی حضرت دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا لیکن کر نہیں سکے گا. کچھ دیر کھڑا رہا اور کھڑا ہونے کے بعد خود ہی خود چلا گیا. حاکم جو تھا اس کے بڑی آگ لگی اور اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پشیمان محسوس کیا اور بہت آگ بگولا بھی ہو گیا. تو بہرحال اس طرح سے اور بھی آپ کے ساتھ واقعات پیش آتے رہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر فرماتے رہے. ایک عورت آئی, اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ وہ بڑی پریشان تھی. اس نے کہا کہ بابا آپ بہت اللہ والے نظر آتے ہیں مجھے, میرے لیے دعا کر دیں, میری تین بیٹیاں ہیں ان کی شادی کی مجھے فکر ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ڈھیلا اٹھا لاؤ باہر سے. مٹی کا وہ ایک ڈھیلا اٹھا کر لائی, آپ نے تین بار اس پر قل اللہ شریف پڑھی اور پھونک مار کر اور فرمایا لو یہ لے جاؤ. اس نے باہر نکل کر جو دیکھا تو وہ سونا بن گیا. زور سے پڑھی تھی چونکہ سورہ اخلاص, تو اس لیے اس نے سن لی تھی. اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا نسخات آ گیا. بہرحال وہ ڈلا تو لے گئی اور اس کے بعد اس نے بہت سارے پتھر جمع کیے اور اس نے باقاعدہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر سورہ اخلاص جو ہے وہ کئی سو بار پڑھی اور پھر اٹھا اٹھا کر جو دیکھا تو پتھر پتھر ہی رہے. پھر آپ کے پاس آئی اور کہا کہ بابا آپ نے تین بار پڑھی اور وہ سونا بن گئی بن گیا, اور میں نے تو اتنی دفعہ پڑھا اور اس کے بعد بھی وہ پتھر ہی رہے. آپ نے فرمایا کہ تیرا کام تو اس سے نکل گیا نا, بس اب ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعد میں فرمایا کہ افسوس ہے کہ وہ زبان فرید کی نہیں تھی. اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں تاجر جا رہے تھے, شکر کی بوریاں لے کر جا رہے تھے اونٹوں پر لدی ہوئی. آپ نے ان سے پوچھ لیا بھائی کیا ہے اس میں, انہوں نے اذرائے تمسخر کہہ دیا جی نمک ہے اس میں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. تاجر جو تھے وہ بازار میں لے کر گئے, جی کیا ہے, شکر ہے. اب جس کو دیں وہ کہ میاں تم جھوٹ بولتے ہو, شرم نہیں آتی, تمہیں دھوکہ دیتے ہو, نمک بیچتے ہو شکر کا نام دے کر. وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بہت غلطی کی, کوئی بزرگ آدمی معلوم ہوتے ہیں جو ان کو ہم نے مذاق میں اس طرح بول دیا اور وہ حقیقت میں نمک ہو گیا. پھر ڈھونڈے ڈھانڈ کے پھر پہنچے ان کے پاس, حضرت بہت غلطی ہوئی ہمیں معاف فرما دیں, وہ شکر بن جائے. دوبارہ آپ نے فرمایا اللہ میاں اس کو شکر بنا دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بڑے مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہوئیں ان ہستیوں پر, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کیا. باہر کیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں لگے رہیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے رہیں, اور چاہے ہمیں وہ مرتبہ نہ ملے ولیوں کے, اس میں بڑے درجے پر نہ پہنچ سکیں, لیکن بہرحال کسی درجے میں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو بار کے اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ ان کو رفاقت اور معیت نصیب فرمائیں گے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی, اور یہ رفاقت بڑی زبردست ہے. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو بھی عطا فرما دیں. تو بہرحال اس فضل کو لینے کے لیے ہم میں سے ہر شخص جو ہے بے قرار و بے چین رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنی عنایت اور مہربانیوں سے مالا مال فرمائے, اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. آخر میں عرض ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے اور آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ 18 تاریخ کو حج پر روانگی ہے ہماری. تو اس سلسلے میں آپ حضرات جیسا کہ ہمیشہ سے وہاں خیرات وغیرہ کے لیے دیا کرتے ہیں, تو اس دفعہ بھی زندگی بخیر جب حاضری ہوگی وہاں تو غریبوں کو اور اسی طرح سے جو ضرورت مند ہیں ان کو دینے کے لیے آپ حضرات سے لے جاتا ہوں اور وہاں دے دیا کرتا ہوں. پچھلی مرتبہ عمرے پر جب ہم جا رہے تھے تو ہمارے آفس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ پیسے جو مانگتے ہیں تو اپنے خرچے کے لیے مانگتے ہیں؟ تو میرے بیٹوں نے کہا کہ نہیں, اپنے خرچے کے لیے نہیں مانگتے ہیں, وہاں پر غریب غربا لوگ ہوتے ہیں, ان کو دینے کے لیے لے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے عرض یہ ہے, اب تو مہنگائی بہت ہی زیادہ ہو گئی, تو کم از کم فی آدمی بھی جو دینا چاہیں تو کم سے کم 1000 روپیہ فی آدمی دیں, اس سے زیادہ جتنا بھی دینا چاہیں اب اگلے جمعے تک دے دیں مجھے, تاکہ میں ان کے ریال بنوا لوں اور لے جا سکوں. جمعرات کو, اگلی جمعرات کو انشاءاللہ ہماری روانگی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے, اور 27 نومبر کو زندگی بخیر انشاءاللہ واپسی ہوگی. تو اس ذیل میں 8 دن تقریباً آپ کے پاس ہیں, اس میں جو حضرات بھی دینا چاہیں مجھے دے دیں, میرے بیٹے کو دے دیں اور وضاحت سے بتا دیں. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی عرض کرنی ہے کہ وہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ وغیرہ کا اور کسی صدقات وغیرہ کا نہ ہو, عطیات کی مد میں سے ہو, اس لیے کہ وہاں میں کس کو دیکھوں گا کہ کون غریب ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کا صدقات کا مستحق ہے اور کون نہیں. تو اس لیے عطیات کی مد میں سے ہو, کلی اختیار کے ساتھ جہاں بھی میں خرچ کرنا چاہوں وہاں خرچ کر دوں ان کو. عام طور سے مدینہ منورہ میں بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ میرے ساتھ عمرہ یا حج کر چکے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے اور وہ مجھے پہچان لیتے ہیں, جزاکم اللہ, وہ پہچان لیتے ہیں اور پہچانتے ہی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, اور بات چیت کر کے پھر میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, بڑی دعائیں دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. اس طرح سے شروعات تو اس کی ایسے ہوئی تھی کہ بہت سے ساتھی وہ تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جانا تو وہاں ہوتا نہیں تو کم از کم ہمارا پیسہ ہی وہاں پہنچ جائے. تو بہرحال اس طرح سے شروعات ہوئی تھی, اور اس کے بعد اب یہ سلسلہ اللہ پاک کی مہربانی ہے چل ہی رہا ہے جب تک اس کو منظور ہے. تو بار کیف جو حضرات بھی اس میں پیسے دینا چاہیں تو وضاحت کے ساتھ, عطیات کی مد میں ہو, کلی اختیار کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں. دعا خیر فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے. آپ حضرات میں سے اکثر کو علم ہے کہ میں کافی دن سے بیمار چل رہا ہوں, اللہ پاک کی مہربانی ہے جو آج حاضری ہو گئی ہے, ایسا بیمار کبھی نہیں ہوا. میں بیمار ہو جاتا تھا, موشن ہوئے ٹھیک ہو گیا, بخار آیا ٹھیک ہو گیا, لیکن اب کے تو ایسا ہو گیا کہ بخار چڑھا اچانک اور بخار کے بعد موشن اور موشن کے بعد ابھی تک کمزوری ایسی چل رہی ہے, اور کھانسی ایسی کہ زبردست خشک کھانسی. بہرحال دعا کیجیے گا آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے, اور اپنا کرم فرمائے کہ حرمین شریفین کی حاضری ہمیں بھی تمام حجاج کرام کو خیر و حافظ کے ساتھ نصیب فرمائے, حج کے سارے کام اللہ پاک آسان بھی فرمائے, قبول بھی فرمائے, خیر و حافظ کے ساتھ ہمیں بھی سارے حجاج کو بھی رکھیں, اور خیر و حافظ کے ساتھ واپسی کے وقت اللہ تعالیٰ خیر و حافظ کے ساتھ آپ حضرات میں تمام گھر والوں میں لے کر آئیں. بعض بعض واقعات تو ایسے ہوئے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے, ضرورت مند بیچارہ پریشان ہوتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کسی دینے والے کو, اور دینے والا کوئی ملتا نہیں. تو باہر کے مسائل بہت ہوتے ہیں انسانوں کے لیے, اللہ پاک کی بس مہربانی کرتے ہیں, کس کس کی دستگیری فرماتے ہیں, یہ ان کی زبردست شان ہے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا قاضي الحاجات, يا أكرم الأكرمين, يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا.